الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال الیاس اتار صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ نے 1981 میں قرآن و سنت کی عالمگیر مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی کام کا آغاز فرمایا مدنی چینل کے ناظرین لیٹس شیئر سم سٹیٹسٹکس دعوت اسلامی کے اس مدنی کام کو 37 ایئرز 1961 ویکس یعنی 1961 ہفتوں سے زائد اور 13,700 سے زائد دن ہو چکے ہیں اور یہ ایک کامیابی کا سفر ہے انسانی ہمت اور حوصلے کی داستان ہے اٹس اے جرنی آف فیتھ اینڈ کریج اور بالخصوص وسائل یعنی وقت اور افرادی قوت کا جیسا استعمال امیر اہل سنت نے کیا ماسٹر پیس ہے اور میچ لیس ہے کچھ اسپیشل کوشچنز ہیں آج ہیومن بیہیویئر سے متعلق اور جنرل سوسائٹی سے ریلیٹڈ نگران شورا کی طرف آنے سے پہلے میں یس کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین یہ گفتگو بہت اہم اور ضروری ہے علم و تجربے کی روشنی میں جو جوابات ہمیں نگران شورا عطا فرمائیں گے فل فزیکل اینڈ مینٹل اٹینشن اینڈ ریٹینشن کے ساتھ سنیے گا لیٹ سٹارٹ حضور آپ سے کچھ عرصہ پہلے ہمارا ایک سیشن ہوا تھا نام تھا سوالات ہیں کچھ خاص نگران شورا کے ساتھ اس میں یہ ڈسکس ہوا تھا کہ ایک تحریک کے بنتے وقت جو اٹراسٹیز ہوتی ہیں یعنی جو مشکلات کا ہارڈ شپس کا پیریڈ ہوتا ہے وہ عام طور پر پہلا فیز ہوتا ہے اوائل کا دور ہوتا ہے اور دعوت اسلامی کو اگر دیکھا جائے تو امیر اہل سنت نے وہ اوائل کا دور ہی ہیز ٹیکلڈ اٹ ویری اسٹرانگ اور آج دعوت اسلامی ایسی کنڈیشن پر ہے ایسے لیول پر ہے کہ چیزیں قدرے آسان ہیں لیکن حضور اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے مسائل تو آتے ہوں گے اور کبھی کبھار ایک ایسی بات جو بالکل آبویس ہے بالکل کلیئر کٹ ہوتی ہے کبھی کوئی اعتراض اس پہ نہیں رہا اچانک اسی حوالے سے کوئی نیگیٹو بات آ جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں آپ جھنجھلا نہیں جاتے یعنی ایک دم کہ یار یہ کیا ہو گیا اور پھر اپنے ٹیمپرامنٹ کو بیلنس رکھنے کے لیے اپنے مزاج میں اعتدال لانے کے لیے اور یہ بھی سوچتے ہوئے کہ جو آپ کا رد عمل ہوگا وہ نیچے ٹریول کرے گا ایسی صورتحال میں کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین مرکز میں شورا کی پوری ایک سمجھیں کہ ایک آپس کے ایک دماغ کا ملنا ذہنوں کا ملنا سوچوں کا ملنا ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ گھر کے اندر بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں اور گھر میں بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یار کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی تو آپ کی کئی کریٹیویٹی ختم ہو جائے گی آپ کی کئی سوچنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی آپ پریشانی کے عالم میں زیادہ تر رہیں گے لیکن جب ایک ایسا ماحول کریٹ ہو جائے گا ہر کوئی یہ سمجھے گا یار میری بات دیکھی جائے گی سنی جائے گی سمجھی جائے گی اپریشیٹ کیا جائے گا اور اگر وہ واقعی مطلب کہ اس پر عمل کرنا جیسا ہوا تو بالکل اس کو آن کیا جائے گا تو ہر شخص اپنے اندر کوئی نہ کوئی اچھی اور پازیٹیو اور کریٹیویٹی مینٹیلیٹی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت ہے مرکزی مدنی شورا کے اراکین یہ مختلف انداز سے اپنی سوچیں لے کر آتے ہیں اگر آپ کہیں کہ فلاں یوں اب مثال کے طور پر کہ گونگے بیرے اسلام آباد میں مدنی کام کرنا ہے اور اس میں کوئی بولے یار دعوت اسلامی گونگے بیرے اسلام آباد نے کیا مدنی کام کیا یار اتنی خوبصورتی پیدا کی اور ایک پری کریشن ہے یہ ایک مدنی تحریک دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی اور اس کو برسوں گزر گئے چند لیکن اب اس میں میرا شیئر کیا ہے کچھ بھی نہیں جو اس شعبے میں گئے انہوں نے بیسیکلی مدنی کام کیا اور اس میں بھی ہو سکتا ہے وہ رکن شورا نہ ہو وہ ہمارا وہ باٹم لائن کا اسلامی بھائی ہو جو گراس روٹ ڈرائیور پہ جا کر کام کر رہا ہے اور جا کر وہ اس نے اس کے ایشوز دیکھے کام دیکھا آگے اس نے اپنے ذمہ دار نگران سے بات کی اس نے اپنے رکن شورا سے بات کی پھر وہ چیزیں آتی ہیں تو ایسے بہت سارے مدنی کام ہیں جامعۃ المدینہ لے لیں مدرسۃ المدینہ لے لیں دارالمدینہ لے لیں. چلیں ایک آپ کو میں ایک بڑی یونیک اگزامپل دیتا ہوں. آپ ماہانہ کفل مدینہ مناتے ہیں, یوم کفل مدینہ ہر پیر کو, کہاں سے آیا یہ؟ دارالمدینہ سے آیا. انہوں نے یہ منانا شروع کیا.
مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک ہو سکتا ہے یونیک بات ہو, اتنا
یہ میلاد حال میں مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا, اس میں اطہر بھائی نے اپنے دارالمدینہ کا بتایا کہ ہم اپنے, یہ کفل مدینہ کی بات چلی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے یہاں اس کا یوم مناتے ہیں دارالمدینہ میں تاکہ یہ میسج ہمارا مدنی منع تک اترے. تو میرے سنت منچ پر تھے اور آپ بیان کر رہے تھے, تو آپ نے فرمایا تو جب آپ دارالمدینہ مانے تو ہم تحریک کے طور پہ اس کو کیوں نہ لے لیں, تو لے لیا. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہمیں سب بتاتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئیں, کہاں سے آئیں, کہاں سے آئیں. یہاں خوبصورت بات یہ ہے کہ بات لینا, سننا, سمجھنا, تو یہ سب ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھتے بڑھتے دعوت اسلامی یہاں پہنچی ہے کہ الحمدللہ اسلامی بھائی اس کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے.
یعنی حضور یہ سینس آف یونٹی, سینس آف کانفیڈنس پیدا کرتی ہے کہ سب میں اتحاد کی فضا آپ میں اور اراکین شورا میں ایک حوصلہ پیدا کرتے ہیں کہ مزید مدنی کام
پیچھے سے یہ چیز موجود ہے. آپ نامناسب بات جب میرے سن کے پاس کرتے ہیں نا تب بھی آپ کو سننی نہیں پڑتی, وہاں پوزیٹیو ہی آپ کو رسپانس ملتا ہے, تو آپ کو بات کرنے میں فریڈم مل جاتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کی شانتی کے بات کرنے کی وہاں گنجائش تھی, جہاں بات کرنے کی گنجائش نہ ہو نا وہاں انسان گھٹ کے جیتا ہے
اور وہ کریٹیویٹی جو آپ نے فرمائی وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے.
اب آپ اس پہ بیٹھے ہوا آ رہی ہے آپ کو مزہ آئے گا نا ایک مطلب, اور اگر چاروں طرف سے بند ہو ہوا ہی نہ آئے کچھ بھی مطلب کہ وہ ہوا کا کوئی سامان ہی نہ ہو تب گھٹن پیدا ہوگی. تو جتنا مطلب کہ آپ اپنے ماحول میں گھٹن کو نکالیں گے اور اس طرح کی خوبصورت اچھی ہواؤں کے آنے کا سلسلہ رکھیں گے تو کئی جھونکے ایسے ہوں گے جو مدینے سے گنبد خضرا سے کو چوم کر آتے ہوں گے, مسا میں دماغ کو معطر کرتے ہوں گے. ایک تو یہ ہو گیا شروع کی جو میں بات تھی. اب وہ آپ کا ایک بنیادی سوال کہ اس طرح کی کوئی اچانک نگیٹیویٹی سامنے آ جائے, کوئی اعتراض سامنے آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو زیادہ تر کیا چیزیں مل رہی ہیں, نگیٹیویٹی زیادہ مل رہی ہے یا پازیٹیویٹی زیادہ مل رہی ہے, لوگوں کی تنقید زیادہ مل رہی ہے, لوگوں کی حوصلہ افزائی زیادہ مل رہی ہے, آپ کو پازیٹیو کامنٹ زیادہ آ رہے ہیں یا آپ کو نیگیٹو کامنٹ زیادہ آ رہے ہیں؟ اب جب نیگیٹو کامنٹ زیادہ آ رہے ہیں تب یہ دیکھنا ہے کہ نیگیٹو کامنٹس کہاں سے آ رہے ہیں, وہ ان سائڈ کامنٹس ہیں یا آؤٹ سائڈ کامنٹس ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے یہ آؤٹ سائڈ کامنٹس ہیں اور ایک ایسی جگہ سے آ رہے ہیں کہ جہاں پر مطلب کہ اس نے پازیٹیو دینا ہی نہیں ہے, آپ نے اڑنا بھی تو آپ نے اس کے نزدیک ٹیڑھا ہی اڑ رہے ہیں, تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کے بعض کتابوں سے نکل گئے. اگرچہ اس کو کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ نہیں جناب ہر ایک کے اعتراض کو اہمیت دینی چاہیے, اعتراض ہو ایسا جس کو اہمیت دینی چاہیے, ورنہ ہر اعتراض کو اگر اہمیت دی جائے تو بندہ اعتراض کے جنگلوں میں ہی کھو جاتا ہے.
یعنی یہ سورس بھی اعتراض کا وہ امپورٹنٹ ہے,
کوئی اور سے اگر کوئی ایسا اعتراض آتا ہے تو پھر اس کی دیکھی جائے گی کہ وہ اعتراض کہاں سے آیا ہے, کتنا مضبوط ہے. ہاں اللہ نہ کرے اگر کوئی شرعی غلطی کی طرف آپ کی کوئی توجہ دلائی گئی, تو جب پالیسی آپ کی اتنی کلیئر ہے کہ اگر آپ دعوت اسلامی کو یہ بتا دیں کہ آپ کا یہ کام شریعت کے خلاف ہے اور یہ کنفرم ہو جائے یہ کہ کام شریعت کے خلاف ہے, وہ امیل سنت کی طرف سے یہ تاکید ہے کہ سانس بعد میں لینا پہلے وہ کام ختم کر دینا, تو آپ جب اتنا کلیئر ہیں تو پرابلم نہ رہا کہ اب شریعت ہی آپ کا اصل تو ہے کہ آپ نے چلنا ہے شریعت کی
بیس ہی وہی ہے,
بیس ہی وہی. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کیا آپ نے. دوسری بات, اب رہی بات یہ کہ میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کا یہ کام, اب لوگوں کی سمجھیں مختلف ہیں. اگر وہ ہمارا کام مدنی کام اگر وہ واقعی ایسا ہے جو اخلاقیات کے خلاف ہے یا اس طرح مطلب کہ مقاصد شریعہ کے خلاف ہے, اگرچہ ناجائز نہ صحیح لیکن یہ بھی تبھی اس کو غور کیا جائے گا, لیکن جب ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور محض ایک یہ بات ہے کہ یار ہماری سمجھ میں نہیں آتا, تو سمجھ ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے, تو پھر اس کو ایزیلی کسی اور انداز اس کو ٹیکل کر لیا جائے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب شان ہم دیکھتے ہیں کہ جب برا بھلا کہنے والوں نے کچھ لکھ کر بھیجا تو آپ جب فرماتے ہیں کہ پہلے اچھا بولنے والوں میں جائیدادیں تقسیم کر دو پھر برا کہنے والوں پر مقدمات کر دینا.
میں نے یہ کوشچن کریٹ کیا, آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھی رہنمائی فرمائی کہ وی آر اوپن ٹو آبجیکشن بٹ وی ول گیو دیٹ آبجیکشن اے سیکنڈ ریویو. ہم سیکنڈ ریویو دیں گے, پھر سورس آف کمنٹس دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کو دیکھیں گے. حضور یہ جو مطلب ایک تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں کہ ٹو کیپ یور کول ایک ورڈ ہوتا ہے, جس طرح آپ کے ساتھ جو معاملات درپیش ہوتے ہوں گے, آبویسلی دعوت اسلامی کی مدنی تحریک کا جو ایک ذیلی نگران ہے, جو یونٹ ہے ہمارا, اس کے ساتھ ویسے معاملات نہیں ہوتے ہوں گے. آپ کو جو چیز جس انداز سے سننی ہوتی ہوگی تو اس وقت آپ کا مطلب کیا رویہ ہوتا ہے, یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیسن ہوگا. آپ اپنا کول برقرار رکھتے ہیں, ٹیمپر کو کیا کرتے ہیں؟
میرے لیے اس میں کوئی زیادہ دقت نہیں ہے کیونکہ ایک عرصہ گزر گیا, میں امیل سنت کے ساتھ ایک کلوز ٹائم گزارنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے, اللہ کا شکر ہے. تو برسوں تک میں وہ کیفیت دیکھتا رہا کہ امیل سنت کے پاس شاید ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک شاکنگ نیوز ہے, ایک دل و دماغ پر جیسے کہ عجیب جھٹکا لگے ایسی نیوز ہے. تو میں دیکھتا تھا کہ ان کا ریئیکشن کیا ہے. یہ بڑے پیسفل انداز میں غور کریں, دیکھیں اپنی عبادت, اپنی ریاضت, اپنی نیکی, تقوی, اور جو ایک ان کا جدول ہے, اسکیجول ہے, اس کے اوپر روٹین پر رہیں, روزے وغیرہ سب رہیں, اور پھر اس کو کیسے ہینڈل کرتے رہے وہ. اور تو یہ ساری چیزیں چونکہ ایک وقت کے ساتھ گزری ہیں, کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اتنا زیادہ پریشان نہیں کرتی, کیونکہ سامنے آپ دیکھ چکے کہ اس کے سولوشن کیسے آپ کے سامنے آئے. تو چونکہ آپ ایک پرسنالٹی کے ساتھ اس کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں, تو آپ نے خود کہا کہ وہ نیچر جو ہے نا وہ نیچے اترتا ہے. تو میں نیچے بیٹھا ہوا ایک شخص ہوں, تو وہ نیچر نیچے اترتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ کو سکون مل جاتا ہے. اور ایک کیونکہ جلد بازی میں عموماً فیصلے غلط ہوتے ہیں,
سبحان اللہ, جلد بازی میں عموماً فیصلے
غلط ہو جاتے ہیں. تو فیصلوں کے لیے تحمل مزاجی چاہیے. خود عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں اگر کوئی سزا تجویز کرنا چاہتے تو 3 دن تک رکتے ہیں, کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہیں مجھے ایسا نہ ہو کہ میں اس کے لیے کوئی غصے کی حالت میں سزا تجویز کر دوں. تو 3 دن تک آپ چند کیسز میں اب 3 دن تک رک جاتے ہیں تاکہ آپ اپنی اسی ایک خوبصورت کیفیت میں ہی کوئی فیصلہ فرماتے ہیں.
سبحان اللہ, مدنی چینل کے
ناظرین, آپ کو میں اگر مثال غور فرمائے تو میں اس کی کچھ مثالیں دے سکتا ہوں عوام کے لیے. آپ کو کوئی میسج آتا ہے, واٹس اپ آتا ہے, اور وہ نیگیٹو ہوتا ہے, آپ فوراً جب اس کا ریئیکشن دیتے ہیں نا تو بعد میں کوئی شرمندگی ہوتی ہے کہ یار تھوڑا رک جاتا, ٹھنڈا ہو جاتا, یار یہ زیادہ اچھا جواب تھا, وہ اچھا جواب تھا, شرمندہ ہوتا ہے انسان.
واٹس ایپ والوں نے بھی اب 7 منٹ کی آپ کو ریلیکسیشن دے دی,
مگر وہ بھی اس صورت میں کہ میں نے نہ پڑھا ہو. اگر میں نے پڑھ لیا آپ ڈیلیٹ کرتے رہے ایوری ون کی طرف, اس لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, تو عموماً جب آپ اسٹے کرتے ہیں نا اور تھوڑا سا ٹائم گزارتے ہیں تو آپ کے سامنے کلاؤڈ کلیئر ہوتا ہے. تو کلاؤڈ کلیئر ہونا تو آپ کے لیے عموماً فیصلے کرنا قدر بہتر ہوتا ہے. پھر کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو مشاورت درکار ہوتی ہے.
سبحان اللہ,
پھر جب آپ مشاورت کی طرف جاتے ہیں تو بھی اچھی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. جہاں مسٹیک کر رہے ہو تو وہاں آپ کو روک رہا ہوتا ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اسی کے دوسرے اس فیصلے کی دوسری جہتیں نہیں ہوتی, دوسری ڈائمینشنس نہیں ہوتی, لیکن جب مشاورت کر دو آپ کے سامنے 4 قسم کی اور پہلو رکھتا ہے تو آپ کو بہت غور کرنے کا موقع ملتا ہے. تو تحریک کے اندر چونکہ مشاورت موجود ہے نا اور آپ اکیلے نہیں ہیں. اچھا پھر یہ کہ جب پریشانی اکیلے پر آتی ہے نا تو زیادہ آزمائش ہو جاتی ہے. جب آپ کے پاس ہوتا ہے کہ وہ ہے نا تم نے بھی میرے ساتھ اٹھا ہے وہ دکھ, خوش ہوں کہ رہا ہے شوق میں تنہا نہیں ہوں میں, تو صبر آ جاتا ہے, ہمت آ جاتی ہے.
حضور یہاں پر تو ایک بات مجھے اور یاد آ رہی ہے کہ ڈونٹ ڈو اے پرماننٹ ڈیمیج وین یو آر ٹیمپرریلی ڈسٹربڈ, کہ تم جب تھوڑے سے ڈسٹرب ہو تو کوئی ایسا کام نہ کر جاؤ جو پرماننٹ ڈیمیج ہو. جس طرح آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ارشاد فرمائی, ظاہری بات ہے 3 دن کے عرصے میں ایک انسان پہ وہ کیفیت تو آ ہی جائے گی جو کہ اس کی نارمل کیفیت ہے, اور اس میں وہ اپنے اس ڈیسیژن کو ریویو کر لے گا. بہت خوبصورت رہنمائی آپ نے فرمائی, ایک تو مشاورت کے ذریعے اس ڈیسیژن کو ریویو کیا جائے اور دوسرا تحمل سے کام لیا جائے.
ویٹ اینڈ اسٹے. تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں اگر گنجائش ہے آپ کے
وہاں میں. تو لبیک حضور,
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی غزوے سے لوٹ رہے تھے, اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ طویل واقعہ میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کسی غزوے سے لوٹ رہے تھے، ایک جگہ پر قیام فرمایا، وہاں پر بازوں کے درمیان ناچاکی ہو گئی، کہنا سننا ہو گیا. تو اس وقت رئیس المنافق تھا عبداللہ بن ابی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھے کلمات نہیں گئے. اچھا وہ معاملہ تو باہر ہو رہا تھا، ایک بچے نے آ کر باغ ایسا مرض کر دی کہ آقا وہ یوں بکواس کر رہا ہے. تو اس میں تھوڑا سا معاملہ اٹھا، بلایا گیا، باقی یہ ہوا کہ اس نے یوں کہا اس نے یوں کہا، اس کو سننے میں یہ ہو گیا، یہ سب ہو گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کو بھانپ گئے، اور اب یہ تھا کہ کوئی آپس میں ہی کوئی جنگ چھڑ جاتی، لڑائی ہو جاتی، کہ ایک طبقہ انصار سے تھا، ایک طبقہ مہاجرین سے تھا، ٹھیک ہے، جنگ چھڑ جاتی، لڑائی ہو جاتی، بہت مسئلہ ہو جاتا. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاملے کو بھانپ تو لیا. اس پہ کسی نے کہا کہ آقا ارشاد فرمائے تو میں اس گستاخ کی گردن اڑا دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دیا، آپ نے فرمایا کہ سفر کی تیاری کرو. تو ایک وقت سے پہلے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو، اور یہ قافلہ چل پڑا. اب ایک وقت آیا کہ اب یہ رکیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سکا رکے نہیں، کہا چلو چلتے رہے. نماز کا وقت آیا، نماز پڑھی، اب تھا کہ رکیں گے، نہیں رکے، چلو. پھر تھوڑا آگے گئے، پھر نمازوں کا وقت آیا، پھر فرمایا چلو نماز، چلو نماز، چلو، چلتے رہا چلتے، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ اب یہ بالکل تھک چکے ہیں، ٹوٹلی تھک چکے ہیں، اور اتنے تھک چکے ہیں کہ اب صرف ان کا سواری سے نیچے آنا ہے، سو جانا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آرام کر لو. اب جیسے آرام کا اعلان ہوا، سارے سو گئے. پھر اٹھ کر پھر ہو گئے، اب اٹھے تھے تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ ریمو ہو چکی تھیں. پھر شہر میں پہنچے، پھر اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی آئی اور وہ باتیں ظاہر کی گئیں جو ہوئی تھیں، اور اس کا راز فاش ہوا، اور اس بچے نے جو بات کی تھی اس کی تصدیق کی گئی. تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس وقت اس کو قتل کیا جاتا تو لوگ کہتے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے میٹر کو ایک کمال تدبر سے اور کمال حکمت عملی سے ٹیکل کیا، اور امیڈیٹلی بٹھا کر بات کرنے کے بجائے آپ نے بہت بڑی آپس میں جنگ چھڑ جاتی اور بہت نقصان ہو جاتا، آپ لے کر چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. یہ ہوتی ہے حکمت عملی. بعض اوقات جب آپ ایک چیز کو تھوڑا سا لمبا لے جاتے ہیں نا، تو بہت سارے اسپیکٹس ہوتے ہیں چیزوں کے، وہ نکل کر سامنے آ جاتے ہیں، بہت ساری گندگیاں نکل کر سامنے آ جاتی ہیں.
عام طور پہ رشتہ دیکھتے وقت ایسے کیا جاتا ہے،
رشتہ توڑنے سے پہلے بھی سمجھدار لوگ ایسا کرتے ہیں. اچانک جیسے اس کو یوں سمجھیے آپ صوبان بھائی، کہ آپ کو اچانک کسی کی موت کی خبر ملتی ہے نا، تو آپ کو نہیں یار کیا کہہ رہے ہو، الگ وہ کتنا عزیز کیوں نہ ہو یا کتنا دور کا کیوں نہ ہو، شوق لگتا ہے. بلکہ چلو کتنا عزیز تو ہوتا لگے گا، دور کا تو بھی شوق نہیں یار یہ کیسے ہو گیا.
واقعی ایسا ہے کہ
اچھا، لیکن اگر وہ بیمار ہو اور ہر تھوڑے دنوں کو اطلاع ہے سیریس ہو گیا سیریس ہو گیا سیریس ہو گیا، پھر دو مہینے کا پتا چلے اس کا دم نکل گیا، روح نکل گئی، تو آپ کو وہ کیسے
نہیں ہوتا،
وہ لمبا وہ آپ اس چیز کے تھوڑے سے اب اطلاع سننے کے لیے مینٹی دو پہ تیار ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ مانگتی صبر ہیں. لوگ تھک جاتے ہیں، جو میں عرض کرنا ہے، لوگ تھک جاتے ہیں، فیصلے کرنے میں جلد بازی کر جاتے ہیں اور چیزیں کھلنے کا موقع نہیں لیتے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک سورج غروب ہونے کا یقین نہ ہو جائے نا، افطار مت کیا کرو، پیاس برداشت کر.
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بندی پھول نگرانے شورا کے. آئیے ہم اپنے کوشچن نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. حضور، دعوت اسلامی میں دیگر موضوعات کے ساتھ ساتھ ایتھکس کا پہلو ہمیں بہت نمایاں نظر آتا ہے، اخلاقیات جیسے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، معاشرتی مسائل ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے.
اب ہمارا مدنی مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو کیا ہمارا یہ پیٹرن جو ہے، یہ انداز جو ہے، یہ فوکس جو ہے، اس مدنی مرکز کو زیادہ اچھا سرو کرتا ہے، ہمارے مقصد کو زیادہ اچھا کور کرتا ہے کہ ہم ایتھکس کے اوپر زیادہ فوکس کریں؟
بالکل آپ نے درست فرمایا، ایسا ہی ہے. کیونکہ آپ نے اپنا مقصد دہرایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس کے لیے وہ شخص زیادہ یوزفل ہے جو زیادہ پسندیدہ ہے، لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہوں، قبول کرتے ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ جیسے اخلاق اچھے ہیں. فوان بھائی، ایک شخص جو مذہبی نظر نہ آئے، اس کے اخلاق اچھے ہیں نا، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. اور اس مذہبی طور پہ نظر آتا ہے، بد اخلاقوں نے لوگ اس کی برائی کرتے ہیں.
یعنی ذرا فرما رہے ہیں کہ پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ وہ ہر انداز سے ضروری ہے.
اس کے بغیر تو یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس وادی کے پیچھے، اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا حضور، اگرچہ ہمیں اس کے پیچھے کوئی چونٹی تک نظر نہیں آتی، لیکن اگر آپ فرمائیں گے تو مان لیں، کیونکہ ہم نے آپ کو امین پایا ہے. تو جیسے کہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ان کے سامنے اپنا وہ 40 سالہ جو کردار تھا نا، اس کا پورا ووٹ لے لیا کہ آپ، تم سے جو بات کرنے جا رہا ہے اس کا کردار تمہارے سامنے ہے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے تو تم مان رہے ہو، اگر تمہیں نظر نہیں آ رہی کوشش. تو وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ پورا کردار تھا، وہ اخلاق مبارک تھے. یہ لوگ جو اپنی زندہ بیٹیاں زمین میں دفن کر دیتے، انہوں نے صادق کو امین کہا. جب ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فیصلہ کیا کرتے تھے، اور آپ ان کے فیصلے جو فرمادوں کو قبول کرتے تھے. تو کردار جو ہے نا، کردار، پرسنالٹی، یہ آپ کی تبلیغ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اتنا کردار کی امپورٹنس ہے، اور اس میں ظاہر عمل کی بات ہوگی نا، اور قرآن کریم نے اس کو بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو یہ اخلاقیات کے اندر صرف ملن ساری نہیں ہے اپنے سبحان بھائی کہ مسکرا کر مل لیا. مسکرا کر تو ایک نمبر کا فراڈ یاد، اتنا مسکرا کر ملتا ہے کہ آپ کو جائیداد ساری اس کے نام کر دو.
اور مارکیٹنگ کے اندر تو
مارکیٹنگ کا تو ہے،
سکھایا جاتا ہے،
سکھایا جاتا ہے. تو یہ جو صرف مسکرانا، صرف خندہ پیشانی سے ملنا، یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق میں صبر بھی ہے، اخلاق میں استقامت بھی ہے، اخلاق میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ہے، اخلاق کے اندر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے، اخلاق میں معاف کرنا بھی ہے، اخلاق میں درگزر کرنا بھی ہے. مقتۃ المدینہ کتاب ہے، اس نے اخلاق پرنٹ کی ہے مقتۃ المدینہ نے. اس کی فہرست دیکھیں، انڈیکس دیکھ لیں، تو اس میں یہ جو ڈیٹیل ہے یہ بھی اخلاق کی ساری چیزیں ہیں. یہ اخلاق میں آ جاتا ہے. انک لعلی خلق عظیم، آقا کی شان بیان ہو رہی ہے قرآن میں کہ ہم آپ حسن اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اخلاق کے تو بہت مین،
اس کا مطلب حضور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور پریچنگ کے لیے مین رول ادا کرتی ہے. اور عام طور پہ ایک بندہ جس وقت ہم اسے ملتے ہیں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اس کی پہلی جو چیز ٹریول کرتی ہے وہ اس کے اخلاق ہی تو ہیں. تو حضور ایسا بھی ہے کہ پوری دنیا کے اندر، بیکاز اے مین بائی نیچر وانٹ ٹو بی لیڈ، انسانوں اور جانوروں میں جو مین فرق بتایا جاتا ہے اس میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ انسان کسی نہ کسی کی پیروی ضرور کرتا ہے، وہ یہ مانے یا نہ مانے. اب وہ جو لیڈرشپ جس کی پیروی وہ کر رہا ہے، کیا اس میں بھی وہ یہی دیکھتا ہے پرسنالٹی؟
چار آدمی ایک کے گھر پہ گئے، والد اپنے بچوں کے ساتھ ان کا استقبال کر رہے ہیں. پہلا آدمی گیا، بچے کھڑے ہوئے ہیں کہ جناب ابو کے دوست آ رہے ہیں، تو وہ نکل گیا، بچوں کو دیکھا ہی نہیں، جا کے ڈائریکٹ ابو سے بولا، اور کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، اندر آئیے. دوسرا آیا، کہا اچھا بچے بھی کھڑے ہیں، اچھا بچوں ٹھیک ہو؟ گیا ہاتھ ملایا باپ سے، کمرے چلا گیا. تیسرا آدمی آیا، ارے واہ آپ کے تو بھائی نا شہزادے کھڑے ہوئے ہیں. ارے بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا ماشاء اللہ حسن نام ہے. اچھا ماشاء اللہ، اچھا آپ کیا، آپ کا نام عبد الکریم ہے؟ ارے واہ بڑا پیارا نام ہے. ارے ماشاء اللہ، چلیں بیٹا، چلو اللہ آپ کو خوش رکھے بیٹا، اللہ سلامت رکھے. اور حضور آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. یہ مجھے بتائیے کہ یہ بچے زندگی بھر کس کو یاد کریں گے، وہ دو جانے والے کو یا تیسرے آنے والے کو؟
بالکل تیسرے والے کو.
بس یہ اخلاق،
پہلی چیز وہ یہ جو ٹریول کر رہی
ہے، وہ اس نے اپنا انٹروڈکشن دے دیا کہ میں کیا ہوں.
ایسے ہی
آپ کو مسکرا کر تحفہ دینے والا ٹیچر بھی یاد ہوگا، اور آپ کو ڈنڈا مارنے والا ٹیچر بھی یاد ہوگا.
اور حضور ایسے بندے جو زندگی میں آتے ہیں کبھی کبھار جو وہ بنے ہوتے ہیں جو ان کا پروفیشن ہوتا ہے بچہ اسی پروفیشن کو انہی کی لائن کو فالو کرنا شروع کر دیتا.
ایک شخص تھا کہیں ٹریول کر رہا تھا, راستے میں نماز کا وقت ہوا, نماز کے لیے مسجد میں گیا, نماز پڑھی, جماعت کا وقت تھا. نماز کے بعد جب وہ جانے لگا تو امام صاحب اس کے پاس گئے, ہاتھ ملایا اور کہا حضور آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا خوردار کون ہو آپ؟ کہا آپ مجھے نہیں پہچان پائیں گے, میں سر آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں آپ کا شاگرد ہوں اور میرا نام یہ ہے, اور آپ نے ایک دفعہ کلاس میں نماز کا سوال کیا تھا, درجے میں کلاس میں آپ نے مجھ سے نماز کا سوال کیا تھا اور میں نے درست جواب دیا تھا, آپ بہت خوش ہوئے تھے اور آپ نے اپنے ہاتھ کی گھڑی اتار کر مجھے تحفے میں دی تھی, اور آپ کے اس تحفے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ میں نے اسی وقت نیت کی تھی کہ میں امام بنوں گا, یہ گھڑی آج تک میرے ہاتھ میں اور میں امام ہوں. تو وہ استاد کہنے لگے کہ میری عادت تھی کہ میں یوں تحفے دے دیتے, میں گھڑی بھی معمولی پہنتا تھا کہ وہ گھڑی بھی تحفے میں جائے گی, ورنہ آج مہنگی گھڑی کون تحفے میں دے گا. تو یہ چیزیں جو ہے نا سبحان بھائی, یہ نقوش چھوڑتی ہیں, اہم نقوش ہوتے ہیں یہ, جو آپ کے ذہن پہ بھی ہیں, میرے ذہن پہ بھی ہیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں میرے اساتذہ گھوم رہے ہیں کہ وہ کوئی کیسا تھا, کوئی کیسا تھا, ٹھیک ہے, یہ بہت ساری چیزیں گھومتی ہیں. تو اسی طرح مبلغ کا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ آپ کی پہلی ملاقات آپ کا 70% تعارف ہے, آپ مجھ سے فرسٹ ٹائم جو مل رہے ہیں یہ آپ کو آلموسٹ 70% انٹروڈکشن ہے, میں وہیں تاثر لے لوں گا کہ آپ کون ہیں.
یعنی فرسٹ امپریشن از ناٹ دا لاسٹ امپریشن, فرسٹ امپریشن از 70% امپریشن.
جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں نا, ضروری نہیں ہے کہ آپ سے دوبارہ اسے ملنے کا موقع ملے,
ایسا ہی.
تو آپ اسی طرح ملیں کہ اس کو لگے کہ یہ میں لاسٹ ٹائم مل رہا ہوں اس سے, تاکہ وہ آپ کے لیے اچھا تاثر لے کے جائے. وہی تبلیغ ہے کہ تب میں لکھا ہے کہ تبلیغ کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس کا اثر قبول کریں. اثر بندہ اسی کا قبول کرتا ہے جسے متاثر ہے,
متاثر
ہوتا. اس کا سب ان تمام جو میں نے ڈسکشنز کی ہیں ان سب کا تعلق حسن اخلاق,
حسن اخلاق سے. اور متاثر کن پرسنالٹی وہی ہوگی جو کہ پلیزنٹ پرسنالٹی ہوتی ہے. آئیے اب دا نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. حضور ایک ایکسپیرینس ہوا ہے کہ جیسے ہی سند ملتی ہے یعنی سرٹیفکیٹ اور ڈگری مکمل ہوتی ہے, پرسنالٹی میں 360 degree کا ٹرن آتا ہے, یعنی بالکل الٹا ہو جاتا ہے. اب تعلیم کوئی بھی ہو, انجینئرنگ ہے, کامرس ہے, میڈیکل سائنس ہے, ایک رویہ ہو جاتا ہے جب ڈگری مکمل ہوتی ہے, ایٹیچیوڈ بیہیویئر بدل جاتا ہے. اور کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کہ جو ریسیپینٹ ہے یعنی جس کو کوالیفیکیشن مل گئی, وہ دوسروں سے بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا بھی اب مجھ سے برتاؤ اور ڈیل کرنے کا انداز بدل جائے گا. آپ کا اس حوالے سے کیا تجربہ ہے اور کیا
نیچر ہے؟ میرے نزدیک یہ نیچر
انیویٹیبل ہے, ضروری ہے,
کیونکہ لمحہ لگتا ہے بیٹے سے شوہر بننے میں, فوراً اس کا انداز بدل جاتا ہے. لمحہ لگتا ہے کہ وہ شوہر سے باپ بن گیا ہوتا ہے, اس کی سوچ بدل جاتی ہے, میں باپ ہوں. اس کے سوچنے کا, اس کے ملنے کا انداز, لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار اب تو باپ بن گیا ہے, اس کو لمحہ لگتا ہے. لمحہ سے مراد ہے کہ وہ گھر ہی ہوتی ہے جس سے وہ باپ سے سسر بن جاتا ہے, پھر وہ باپ سے دادا بن جاتا ہے, باپ سے نانا بن جاتا ہے. تو جیسے جیسے سوچتا چلا جاتا ہے اس کی بدلتی رہتی ہے. جیسے آپ نے میڈیکل کی یا یونیورسٹی کالج کی مثال دی, اب جیسے ہمارا دور حدیث شریف ہے, ایک طالب علم دور حدیث شریف کا طالب علم ہے, جب وہ ایگزام دیتے ہیں تدریس کا, ٹیسٹ دیتے ہیں, پاس کر لیتے ہیں تو کورس کر لیتے ہیں, تو اگلے ہی لمحے وہ جو درجے میں بیٹھے ہیں, 6 ماہ پہلے ایک طالب علم کی حیثیت سے درجے میں بیٹھے تھے, آج وہ استاد کی حیثیت سے درجے میں بیٹھے ہوئے ہیں. سوچ بدل جائے گی, انداز بدل جائے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ خلافت سے پہلے آپ کی کیفیت میں جلال کافی پایا جاتا تھا اور اس کے بعد جمال کافی پایا جاتا تھا. تو یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. تو لوگ آپ کا جب اسٹیٹس بدلے گا, یہ ہوئی میں نے بیسک بات کی کہ بدلتا تو ہے. اب بدلنے کی 2 قسمیں, پازیٹیو چینجز اور نیگیٹو چینجز. اگر پازیٹیو چینجز ہے تو وہ آپ کو اور آپ کے ساتھ والوں کو فائدہ دے گی, نیگیٹو چینجز ہے تو وہ آپ کو اور آپ کے ساتھ والوں کو نقصان دے گی. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر جو چینجز آ رہی ہے وہ پوزیٹو آ رہی ہے کہ نیگیٹو آ رہی ہے.
حضور یہاں پر ایک پریچر کے لیے, ایک مبلغ دعوت اسلامی کے لیے, جس طرح میرا پرٹیکولر جو شعبہ ہے دعوت اسلامی میں شعبہ تعلیم ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے, جس دن اس کو ڈگری ملے گی اب ایک تجربہ ہمیں ہو گیا ہے کہ واقعی اس کا رویہ تبدیل ہوگا. اب جس طرح آپ نے فرمایا یہ تو بہت ہی احسن طریقہ ہے کہ پازیٹو چینج ہے کہ نیگیٹو ہے, بطور پریچر اس کو مطلب قطع نظر کہ اب اس کا کیا رویہ ہوتا ہے, اس کو اپنے رویے میں کیا تبدیلی لانی چاہیے کہ اس کی ڈگری ہو گئی, پہلے وہ اس کا ہر بات مانتا تھا, اس کا ذمہ دار تھا کسی ادارے کا اور دعوت اسلامی کے تحت کام کرتا تھا, اب اس کا جب اس کے پاس ڈگری آئی آبویسلی اس کا پروفیشن شروع ہوگا.
سمپل سی ہے, شاخ پہ پھل جتنے زیادہ لگیں گے اس میں جھکاؤ اتنا ہی بڑھ جائے گا. اگر واقعی اس کے اندر پھل لگے ہیں تو اس کو جھکنا چاہیے, توازوں کو اختیار کرنی چاہیے, تکبر سے بچنا چاہیے اور خود بینی سے بچنا چاہیے, یعنی کہ اپنی بات ہی کو فوقیت دینا, ان چیزوں سے بچنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ بدترین و بدصورت عادتیں ہیں جو کیسے ٹیلنٹڈ آدمی کے ساتھ ہونا اس کو لوگوں سے دور کر دے,
پوری پکچر بدنما ہو جائے گی.
عجیب سی بیماریاں ہیں, یہ تکبر ہے اور یہ مطلب کہ وہ خود پسندی ہے, انا ہے, یہ اس طرح کی چیزیں جو نا سبحان بھائی انسان کو بہت زیادہ بدصورت کر دیتی ہے, کردار کو لوگ قریب نہیں آتے,
چاہے حضور وہ ڈگری لے کر آئے چاہے ڈگری کے بغیر.
میں یوں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی کے منہ سے سخت بدبو آ رہی ہو نا اس کے لوگ دوست بن جائیں گے, لیکن جس کے کردار سے بو آ رہی ہو نا اس کے لوگ دوست بن گئے.
حضور کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے جس طرح مثال کے طور پہ کوئی طبیب ہے, اس کے پاس ڈگری اس کا ایک آپشن ہوتا ہے, اگر وہ بڑی ڈگری ایک آئی اور ساتھ ہی اس کا رویہ بدل گیا, غریبوں کے ساتھ مزید سخت ہو گیا, اس کی فیس مزید بڑھ گئی اور اب وہ اور زیادہ وہ دور رہنے لگ گیا عوام سے, ایسے لگتا ہے کبھی کبھار ظاہری طور پہ. اب انسان بولتا تو نہیں, ساری بات
اس کے ساتھ میں ہمارے یہاں ایک تاثر ہے سوبن بھائی, مجھے کسی نے کہا آپ بہت جلدی جو ہے
اویلیبل نہ ہو,
اویلیبل نہ ہو, اب بہت جلدی دستیاب نہ ہو. میں کہ کیوں نہ ہو, کہ اس سے تھوڑی ہے نا, آپ کو کوئی ٹائم مانگے تو آپ دو دن تین دن کے بعد ٹائم دیا کریں, تھوڑی پرسنالٹی بنتی ہے. میں نے کہا جب میرے پاس ٹائم ہے تو میں کیوں نہ دوں, آپ نے جب مجھ سے مانگا میرے پاس مثال کو وقت ہے نہیں ہے تو میں وہ بولوں گا ایک ہفتے کے بعد, ہوتا ہے
بالکل ایسا,
15 دن کے بعد کا ٹائم ہے, ہفتے دن کے بعد کا ٹائم ہے, یا تھوڑا اسٹے کر لیں ٹائم ہے. لیکن اب کسی نے کہا ہے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے اور میرے پاس ہے آدھا پونا گھنٹہ اسپیئر ہوتا ہے, دنیا میں کس آدمی کے پاس نہیں ہوتا, اٹھنے کے بعد سے لے کر سونے تک کوئی آدمی یوں مطلب کہ جیم ٹیک تو چلتا ہی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں چلتا نارملی طور پر, اسپیس سب کے پاس ہوتا ہے, ہر کوئی اسپیس اپنا ڈکلیئر نہیں کرتا,
ایسے ہی بالکل
ٹھیک ہے. اگر اسپیس سے کسی کا بھلا ہوتا تو دینے میں کیا, تو وہ مجھے سمجھا رہے تھے تھوڑا زیادہ تر. میں نے کہا دیکھیں یہ ایک آرٹیفیشل اور مصنوعی شہرت اور مصنوعی عزت کی طلب کی ایک طریقہ کار آپ بتا رہے ہیں, اصل عزت و ذلت اللہ کے دستے قدرت میں. میں آپ کو, میں نے ان کو کہا میں آپ کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک کوئی شخص اگر بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے, تو آقا فرما دے بولو کہاں بیٹھ رہے ہیں.
اللہ اللہ اللہ,
میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اتنی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے حوالے فرما دیا کرتے تھے, تو کیا میرے آقا سے بڑھ کر بھی کائنات میں نہ کوئی پرسنل کیا پرسنلٹی ہے, نہ تھی نہ ہے نہ قیامت تک آئے گی,
بے شک
اس کو کیا کہیں گے آپ. مطلب یہ تو کوئی بات ہی کوئی نہیں ہوئی کہ یار ایک آپ ایک ایسی ذمہ داری پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں لوگوں کی آپ سے حاجتیں لگی ہوئی ہیں, ضرورتیں لگی ہوئی ہیں, اور اگر کوئی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, ملنا چاہتا ہے, بات کرنا چاہتا ہے, اور کوئی اس کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے کوئی کام ہے, اور آپ باوجود اس کے کہ آپ کے اسپیس سے اور آپ منع محض اس لیے کر رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے, نہ تکلیف نہ پریشانی نہ بیماری نہ کوئی اور مصروفیت, محض اس لیے منع کرنا کہ یار میں ہاں بول دوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یار یہ تو فارغ آدمی بیٹھا ہوا ہے. میں کہ یہ البتہ اپنی سمجھ میں نہیں آتا, تو یہ ہوتی ہے بازوں کی کوالٹی.
حضور ماشاءاللہ آپ نے تو شروع میں ارشاد فرما دیا کہ آپ کا تو سٹینڈرڈ ہی ایک امیر علیہ سنت کی ذات ہے, آپ تو وہاں سے سیکھتے ہیں, تو جس کا سٹینڈرڈ امیر علیہ سنت کی ذات ہو تو الحمدللہ کیا ہی شان ہے.
آئیے اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں. ہر سوال کی طرح کوشچن یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن دنیا کی آرگنائزیشنز میں اور ایک انسان کی فطرت کے حوالے سے اس سوال کی بہت امپورٹنس ہے, خاص طور پہ وہ افراد جو پریکٹیکل لائف میں ہیں یا جو پریکٹیکل لائف میں نہیں ہیں. اور میں پرسنل آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ یہ سوال جب مجھے ملا, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں یہ سوال نگرانی شورا سے کروں گا, کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سوال اس کی پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن ان کی ذات میں بہت زیادہ ہے. جب سے میں مدنی ماحول میں آیا میں یہ دیکھ رہا ہوں. آئیے سوال غور سے سنیے اور پھر نگرانی شورا کا جواب اس سے زیادہ غور سے سنیے گا. رسک مینجمنٹ. حضور, ڈفرنٹ پیپل رسپونڈ ٹو رسک ڈفرینٹلی. مختلف لوگوں میں رسک کے حوالے سے رد عمل مختلف ہوتا ہے. اب یہ باقاعدہ ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے کہ کچھ لوگ رسک اورس ہوتے ہیں, وہ رسک نہیں لینا چاہتے, اور کچھ رسک ٹالرنٹ ہوتے ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں کہ رسک آ جائے ٹھیک ہے, آئے گا تو ایکسیپٹ کر لیں گے, نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے. اور کچھ ہوتے ہیں وہ رسک سیکرز ہوتے ہیں, ان کو رسک لینے میں مزہ آتا ہے, ان کی لائف کا جوائے اسی کے اندر ہوتا ہے کہ وہ رسک لیں اور آگے سے آگے بڑھتے جا چلیں. اب یہ دماغ کے کچھ ٹیسٹ بھی ایسے آئے ہیں, کچھ اسکینز ایسے آئے ہیں کہ پتا چل جاتا ہے کہ ایک بندہ کس لیول پر کھڑا ہے, یعنی میڈیکلی بھی اس کو اسیس کیا جا سکتا ہے, اور اگر وہ چاہے تو اس کو کاؤنسلنگ کے ساتھ رسک کے قریب یا دور بھی کیا جا سکتا ہے. آپ سے میں یہ رہنمائی لوں گا کہ ایک انسان کی زندگی میں تحریکوں کے اندر اور ایک انڈیویجول لیول پر اور کلیکٹو لیول پر اس رسک کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے.
رسک تو دیکھیں انسان کی زندگی میں لگائی ہوا ہے. آپ کھائیں تو فوڈ پوائزن کا رسک ہے, روڈ پار کرو تو ایکسیڈنٹ کا رسک ہے, جہاز میں اڑو تو پھٹ جانے کا رسک ہے. تو نارملی طور پر رسک جو ہے ڈینجر سچویشنز ہوتی ہیں, یہ تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن ایک اچھا جملہ ہے, مجھے پسند بھی ہے, نو رسک نو گین, یہ آپ نے بھی سنا ہوگا. اب پرابلم یہ ہے کہ رسک کس چیز کا ہے. میرا رسک ہے, آپ کا رسک ہے, کوس کا رسک ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
رسک کس چیز کا لے رہے ہیں,
چیز کا لے رہے ہیں,
کیپٹل کو رسک پہ لال رہے ہیں یا سرپلس اماؤنٹ رسک میں دے رہے ہیں. ایک بزنس مین ہے, وہ کبھی بھی اپنا کیپٹل رسک میں نہیں دیتا. یار اگر کیپٹل ہی میرا چلا گیا تو میری تو پوزیشن ہی ختم ہو جائے گی. وہ اپنا سرپلس اماؤنٹ بزنس میں دیتا ہے, پراپرٹی میں لگا دے گا, یہ لگا دے گا. تو یہاں دیکھا یہ جائے گا کہ رسک لینا عادت ہے, یہ تو میرا خیال ہے شاید مناسب نہیں ہے. تو وہ تو وہ سیلفی والے ہیں جو مر جاتے ہیں بےچارے کے, جو رسک ہی لے رہے ہوتے ہیں,
اعتدال نہیں رہتا
اس کا, وہ بیلنس نہیں رہتا. تو دیکھنا یہ کہ رسک کس چیز کا ہے. جان کا رسک ہے تو آپ کی
شریعت اجازت نہیں دے گی,
مال کا رسک ہے اور بچوں کا رسک ہے, فیملی کا رسک ہے, تنظیم کا رسک ہے, یعنی پوری تنظیم دو پہ لگ جائے گی, یہ دیکھنا ہے. یعنی آپ جو اٹیمپ کرنے جا رہے ہو, انگلی کٹے گی, سر کٹے گا کہ پاؤں کٹے گا. اگر سڑی کٹ جائے گا تو وجود ہی نہ رہا. تو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا.
اس میں یہاں پر کہا جاتا ہے کہ شپس آر سیفسٹ ایٹ دا ڈاک بٹ دے آر ناٹ مینٹ فار اٹ. یہ جو ایک کشتی ہوتی ہے ویسے تو بندرگاہ میں سب سے سیف ہوتی ہے یہ, لیکن وہ بنی اس کام کے لیے نہیں ہے. اس نے جانا ہے سمندر میں, اس سے کام کرنا ہے. یعنی جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ رسک تو ایک فیکٹر تو رسک کا لگا ہی رہے گا, ورنہ تو انسان کچھ بھی نہ کرے اور سب کچھ کر کے بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد اس کو دیکھے. تو حضور ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھار رسک نہ لینا بھی اپرچونیٹی کو کل کرنا ہوتا ہے, کہ رسک آپ نے نہیں لیا تو
نہیں. کہ دیکھا یہ جائے گا کہ رسک کس چیز کا لے رہے ہیں. لینا پڑتا ہے رسک, مگر کس چیز کا لے رہے ہیں. عقل مند انسان جو ہے نا, حکمت عملی دور اندیش, یہ دونوں چیزوں کو دیکھتا ہے کہ رسک فیکٹر کتنا ہے اور سیف سائڈ کتنی
ہے.
ایسا کیونکہ سمجھدار لوگ ہیں نا اپنے سبحان بھائی, یہ ابتدا جب بھی کسی چیز کی کرتے ہیں نا, اس کی انتہا پر ضرور غور کر لیتے ہیں کہ اس کا میکسیمم رزلٹ کا ملے.
یعنی جب بھی کوئی کام شروع کرو یہ دیکھ لو کہ اس کا اختتام کیسا ہے اور کس طرح کرنا ہے.
آج نیویگیشن بھی آپ جب جہاں سے آپ اسٹارٹ لے رہے ہوتے تو اس کے اختتامی وقت بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا یہ, آپ خود دیکھ لیتے یار پہنچوں گا کتنے بجے.
ٹھیک ہے, اگر اس کی اینڈنگ کا آپ کو پتا نہیں ہے یا آپ کو پتا نہیں اس کو اینڈ میں نے کیسے کرنا ہے, تو شروع کرتے ہوئے سوچ رہے ہیں
اینڈنگ کا پتا ہونا چاہیے. یہ سب آپ کے عقل کے مطابق آپ کریں گے. اللہ کی قدرت ہے کہ آپ نے رسک سوچا, اللہ نے آپ کو رسک سے بچا لیا. آپ نے رسک نہیں سوچا تھا اور رسک پیدا ہو گیا.
رسک پیدا ہو گیا
تو یہ ہوتا ہے. تو دیکھا یہ جائے گا کہ وہ کام کیا ہے, پھر شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے. اچھا اب جیسے کہ آرگنائزیشن ہے, تو آرگنائزیشن میں ہر ایک رسک لینے کی رسپانسبلٹی پر ہے ہی
نہیں.
وہ ایک خاص مخصوص آپ کی باڈی ہے جو رسک لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کرے گی, باقی تو نیچے اس کے مطابق عمل کرنے والے لوگ ہیں. اب ان کو بھی اب غور کرنا ہے کہ آیا یہ رسک لینے کی شریعت اجازت دے گی کہ نہیں دے گی. تو یہ ساری چیزیں غور کرنی پڑیں گی, اس کے بعد ہی اس
جو پہلے آپ نے فرمایا کہ مشاورت بھی اس میں کی جائے گی.
مشاورت کے بغیر اگر وہ تو ایسا چیز ہے کہ گھر میں بھی ہونا, بغیر مشورے کے نہیں کرنا
نہیں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بہت اچھی رہنمائی آپ نے فرمائی. اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. حضور, یہ ایک معاشرے کے اندر بہت اہم بات دیکھی جاتی ہے اور بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہر بات ہر کسی سے نہیں کی جاتی. عام طور پہ میڈیکل سائنس میں ہم دیکھتے ہیں کچھ پروفیشنل پروٹوکولز ہوتے ہیں, وہ بات نہیں کرتے. ڈاکٹر کچھ بات بتا دیتے ہیں, کچھ بات نہیں بتاتے. مریض اصرار کرے پھر بھی نہیں بتاتے. مثال کے طور پہ دوائیوں کے سائڈ افیکٹس عام طور پہ شیئر نہیں کیے جاتے, کیونکہ 5% کسی میں وہ افیکٹ آتے ہیں, کسی میں 20% آتے ہیں, کسی میں 100% بھی آتے ہیں. اگر شیئر کر دیے جائیں ہو سکتا ہے وہ سائیکالوجیکلی اس کے اندر افیکٹ آنے لگ جائیں. تو حضور, کس کو مکمل دلائل دیے جائیں؟ کبھی کبھار کچھ وضاحتی بیان کر دیا جاتا ہے, جس طرح تحریک میں اب ہر ورکر ہر محبت کرنے والا یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے پوری بات بتائی جائے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اب یہ ایک تحریک کے لیول پر بھی میں نے آپ سے بات کی, انڈیویجول لیول پر بھی بات کی.
یہ جو ہر ایک کو ہر بات بتائی جائے, اعتماد اگر تحریک کے اندر ہے تو ہر ایک شاید اس بات کو جاننے کی خواہش نہیں کرے گا. کبھی جنگل میں ٹرین میں رکے ہو آپ؟
جی حضور, پاکستان میں ٹرین تو اکثر جنگل میں رک جاتی ہے, چل بھی جاتی ہے.
آدھی رات, اندھیرا, ایسے سناٹا, سائیں,
بالکل
نہ یہاں روشنی نہ وہاں روشنی, ادھر دیکھو تو کوئی روشنی نہیں. اچھا, آپ کو پتہ ہے کیوں رکی ہے؟
کوئی اندازہ نہیں. وہ انجن تک جانے کی بھی تو تاب نہیں ہوتی نا, کیسے اتر کے جائے؟
وہ پتہ ہے کوئی کہ ڈرائیور کو پتہ ہے انجن والے کو کیوں رکی ہے؟
اس کے لمحے ہے,
اس کو بتا دیا گیا کہ ریڈ لائٹ دیکھنا, رک جانا. اچھا, کیا انجن والے کو ضروری بتا دیا جائے گا آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا
کیا ہو؟ نہیں, بالکل اس کو بھی بتانا ضروری نہیں ہے,
اس نے ریڈ لائٹ پہ فالو کرنا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے تو ہر ایک ہر بات بتائی جائے. بعض اوقات بتا دینے سے بتا دیا جائے گا بھائی آگے آگ لگی ہوئی, آگے یہ ہو گیا, تو ساری ٹرین کے اندر افراتفری مچ جائے. آؤ ٹھیک ہے نہیں چلے, لیکن آپ سو تو رہے ہو. آپ کو اگر پتا چل جائے کہ بھائی یہ ٹرین چل اس لیے نہیں رہی ہے کہ اتنا مل گئی ہے کہ اس کے اندر بم رکھا ہوا ہے. اب بم ڈسپوزل والا کہہ رہا ہے کہ پیسنجر کو بتاؤ نہیں, ہم اس کو ہمیں لوکیشن مل گئی, ہم اس کو ڈسپوز آف کر دیں گے, ٹرین چل پڑے گی. اب وہ پہنچے بھی دو دن کا پتا چلا ارے میری ٹرین میں بم تھا. تو یہ چیزیں ہیں. تو بعض اوقات چیزیں نہ پتا ہونا بہت پیسفل ہے انسان. اب مطلب میں غور کرتا ہوں جہاز میں, آپ جا رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں جہاز کے اندر, 7 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. کیا پتا کاک پیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے پائلٹ کو کتنی بار فیلئر کا سگنل آیا ہوگا, اور وہ ہر بار اگر بولتا رہے بائک پر کہ ڈیئر پیسنجر پلیز سیٹ بیلٹ باندھ دیجئے. کیوں باندھ دیجئے؟ ہمارا ایک انجن فیل ہو گیا ہے, ہم لوگ ٹرائی کر رہے ہیں اس کو انجن کو بحال کرنے کی. اب یہ سیٹ بیلٹ باندھنے کے بعد پیسنجر کا حال کیا ہوگا؟ صرف بتی جلتی آتی ہے, فاسٹن یور سیٹ بیلٹ ونس اگین, مطلب دوبارہ سیٹ بیلٹ باندھ لیں. وہ کیوں ہل رہا ہے؟ کیا واقعی انجن فیل ہو گیا یا کوئی اور پرابلم ہو گیا؟ آپ کو نہیں بتایا جاتا. ایک سٹیج ہوتا ہے کہ جب مطلب آپ کو بتانے کی ضرورت ہوگی, تو آپ ایک پائلٹ پہ جب بھروسہ کر سکتے ہیں,
اس کی ٹریننگ بھی ضرور ایسی ہوئی ہوتی ہے,
انجن کے ڈرائیور پہ بھروسہ کر سکتے ہیں, تو پھر اپنے تنظیم اور اپنے اداروں میں اپنے بڑوں پر بھی بھروسہ کرنا سیکھیے. ہر چیز ہمیں پتہ چل جائے یہ ٹینشن ہے, پریشانی ہے. یہ نیچر بھی اتنا اچھا نہیں ہے کہ مجھے ہر بات بتا دی جائے.
اور ضرور یہ ماں باپ کی بھی تو ہوتی ہے, ماں باپ بھی ہر بات بچوں سے شیئر نہیں کرتے.
ایج ہوتا ہے نا, ارے وہ ہر بات کا جواب ہو ایز پر کوشچن, یہ ضروری تو نہیں. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کی کہ قیامت کب قائم ہوگی, کیا جواب ارشاد فرمایا؟ کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا ہے.
سبحان اللہ,
ہے نا؟ تو وہ بھی جواب درست تھا, آقا نے صلی اللہ تعالی وسلم نے عطا فرمایا. تو ایک عربی کا مقولہ ہے, محاورہ ہے, کلم الناس الی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. یہ تو آپ کا بھی یونیورسٹی کالج کے اندر ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ میٹرک کا اسٹوڈنٹ جا کر اب مطلب کہ ایم بی بی ایس بی ایس سی کی کلاس میں بیٹھ جائے فرسٹ ایئر کی, کہ سر میرے کو بتاؤ یہ کیوں ہے. ڈاکٹر مریض کو ہر بات کیوں نہیں بتاتا؟ پریشان ہو جائے,
پریشان ہو جائے.
اسی طرح آرگنائزیشن کے اندر ہر ایک کو ہر بات نہیں بتائی جاتی, پریشان ہو جائے. بلکہ مجھے یاد ہے چند مرتبہ جو مجھے مدنی مشورہ کریں, تربیت اجتماع کا موقع ملا, ہم خود اس بات کو بیان کرتے ہیں, پینک کریٹ نہ کریں, پینک اپنے اوپر لیں. تنظیم کو چلنے دیں.
یعنی بات اگر ہے بھی ہارڈ تو اس کو سافٹ کر کے
آپ بیان نہ کریں نا.
بیان نہ کریں.
ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ عیون الحکایات میں اس طرح کا ایک حکایت کا مجھے خلاصہ یاد آ رہا ہے. اتنے پریشان تھے بہت پریشان رہتے تھے, تو کسی نے کہا کہ حضور آپ اپنے گھر میں بات کر لیں. کہ میں گھر میں بات تو کر لوں گا, پریشانی کم نہیں ہوگی میری, گھر والے مزید پریشان ہو جائیں گے. تو ان کو بھی پریشان کرنے سے بھی میری پریشانی تو کم نہیں ہو رہی, تو میں ہی پریشان صحیح ہوں. تو اپنی پریشانی کو نیچے اتارنے کا فائدہ ہو تو آپ بھی پریشانی بیان کرے نا, جسٹ شیئرنگ, اور آپ بھی پریشان ہو جاؤ.
سب کو پورے سسٹم
سب کو پریشان کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اس کو افورڈ کریں, آپ اس کو اپنے اوپر لیں. اور پھر اب کروڑوں کا ملک ہوتا ہے, کیا آرمی اپنی ساری سچویشن ان تک پہنچا دیتی ہے؟ اپنی پریشانی آرمی خود اٹھاتی ہے,
اور اس کے اندر بھی کیڈرز ہوتے ہیں کس تک کون سی بات رہے گی,
وہ نیچے تک نہیں جاتی. اور کروڑوں لوگ شیئر کر سو رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا کچھ نہیں ہوتا. فوج کے اندر جائیں تو آرمی کے اندر ہر کیٹیگری کو پتا کچھ نہیں ہوتا. تو اب کروڑوں کی آبادی کے لاکھوں فوجی, ان لاکھوں فوجی کے ہزاروں مزید ڈیزگنیشن والے آفیسر, ان ہزاروں کے اندر سینکڑوں ان سے بڑے آفیسر, ان سینکڑوں میں جو بات ہے وہ ہزاروں میں ہو یہ ضروری نہیں, ہزاروں میں ہو وہ لاکھوں میں ضروری نہیں, لاکھوں کی بات کروڑوں میں ہو ضروری نہیں. اگر وہ دو چار دس لوگ اپنے تک رہنے دیتے ہیں اور حسب ضرورت اتارے ورنہ نہ اتارے تو ساری قوم پیسفل ہے.
اور حضور اس میں یہ ایسی جگہوں پہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب یونیفارمٹی ہوتی ہے تو اگر بریچ ہو جائے کہیں پر, اگر وہ بات جو نہیں کرنی تھی وہ نکل جائے, یعنی وہ گروپس جہاں یونیفارمٹی ہے وہاں پہ تو اس کی سزا اور پینلٹی بھی ڈکلیئر کی جاتی ہے کہ
دیکھو یہ تو اپنی جگہ پہ ادارے کام کرتے ہیں. اگر شریعت کی اصول کی بات کی جائے تو مجلس کی بات امانت
ہے.
وہ بات باہر کی کیوں جو کرنی نہیں تھی, آپ نے خیانت کی ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا جو بھی دنیا اور اخروی جو اس کا معاملہ ہوگا اس کو پورا تو کیا جائے گا.
حضور بہت اچھی رہنمائی آپ نے فرمائی. اب میں ایک مختصر سوال کرتا ہوں, لیکن ہے یہ بہت امپورٹنٹ اور یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ لائف زیرو ہو گئی, ہر ڈپارٹمنٹ میں زیرو, فائنانس جو تھی وہ بھی زیرو ہو گئی, گھر کی طرف سے بھی زیرو ہو گئے. اب یہ زیرو سے لائف ہنڈریڈ پر جائے اور ریئل کوئک, اس کا نگرانی شورا سے کوئی کلیہ پوچھنا ہے, کس طرح لے کر جائیں لائف کو؟
یعنی ایگزامپل کوئی بھی سچویشن
ایک بندہ وہ یا تو ذہنی طور پہ اس بات کو لے کے بیٹھ گیا ہے یا واقعی پریکٹیکلی اس کے ساتھ ایسا ہو گیا, فائنانس میں بھی مسئلہ ہو گیا, گھر میں بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اب حضور آپ سمجھتے ہیں کہ گھر اور فائنانس یہی دو کام چلے جائے تو اس کا تو سب کچھ چلا گیا. اب وہ چاہتا ہے کہ میں ریئل کوئک بالکل زیرو سے ہنڈریڈ پر جاؤں یا کچھ تو میرے میں بہتری آئے. اب ہم اجتماعات میں جاتے ہیں, کوئی ایسی بات شیئر کر لیتا ہے, ایک جو سوشل سرکل جس کا ہوتا ہے ایسی اوپینینز آتی رہتی ہیں, بظاہر وہ بندہ بڑا صحیح لگے گا, اس کے کپڑوں کا انداز, اس کے بولنے کا طریقہ, لیکن شیئر وہ کرتا ہے کہ جی آئی ایم زیرو, اب مجھے کسی طرح ہنڈریڈ پر جانا ہے, ریئل کوئک کیا انداز اختیار کیا جائے؟
دیکھیں ریئل کوئک کا تو فارمولا نہ اختیار کرنا چاہیے. انسان کو نیچے آنے میں برسوں لگتے ہیں, بنا برسوں میں, اب نیچے آیا, اب جب نیچے آیا تو پھر دوبارہ اوپر جانے میں
سٹیپس ہوں گے,
ٹائم لگتا ہے. جب ایمرجنسی اور خرابی کی صورت میں جہاز لینڈ ہوتا ہے نا حضور, وہ بالکل ارتھ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے, تو اس کو یوں اچانک اٹھانا نہیں چاہیے, پہلے اس کی ساری ٹیکنالٹی دیکھ لینی چاہیے, اس کی مسٹیکس دور کرنی چاہیے, اس کی پوری ٹیوننگ ہو جانی چاہیے, اس کے بعد ایسا تو سولو فلیٹ اٹھائیں.
مسٹیک تھی تو نیچے آیا نا وہ,
اٹھائیں. کہتے ہیں برا وقت نہیں آتا, اچھے وقت میں کیے گئے برے فیصلے نا سم ٹائم برا وقت بن جاتا ہے,
غلط فیصلے برا وقت لے آتے.
اب جب آپ کا جہاز لینڈ ہو ہی گیا ہے, اللہ کا شکر ہے کریش نہیں ہوا,
کریش نہیں ہوا,
پھٹا نہیں ہے, ابھی اس کے اندر مسٹیک جو ہیں ماہرین سے اس کو دور کریں, اطمینان لیں. آپ اکیلی جہاز اڑا رہے ہیں, اگرچہ پیسنجر نہیں, لیکن آپ کے اکیلے کی جان بھی تو پیاری ہے نا, اطمینان کے ساتھ پھر جہاز کو لیں. یہ سوچنا جب جہاز ہے, انجن موجود ہے, تو یہ اس کے صحیح ہونے اور اڑنے کی امید موجود ہے, آپ کی سانسیں موجود ہیں, انشاءاللہ آپ دوبارہ پک کر جائیں گے. اداسی اور مایوسی نہ رکھیں. ایک کیڑی بھی جب چڑھتے چڑھتے گر جاتی ہے نا, پھر چلنا شروع کرتی ہے, پھر گرتی ہے پھر چلنا شروع کر دیتی ہے. تو جب امیر سنت نے ہمیں ایک بات سکھائی ہے, سمجھائی ہے, جس نے لیا ہے اس نے لیا ہوگا, مجھے فرماتے ہارنا اپنے ڈکشنری سے نکال,
سبحان اللہ, ہارنا اپنے ڈکشنری سے نکال
دو اور سوچ سمجھ کر فیصلے کریں, پھر فیصلوں کے اوپر جمع رہیں, مشاورت کریں عقل مندوں کے ساتھ, قابل لوگوں کے ساتھ، ان سے مشورے کریں جو آپ کو کھڑا کر سکتے ہیں. جس کا اپنا ہی گھر نہیں چلتا وہ آپ کے گھر چلانے کا کیا مشورہ دے گا؟ تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، حوصلے نہیں ہارنے چاہیے. اور جب آپ ایسی کیفیت میں ہو نا تو اپنے ساتھ کچھ اس طرح کی سپورٹنگ رول بنائیں. اس میں کچھ رول سوسائٹی کا بھی ہے سوبھان بھائی، ہمارے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. آدمی پتہ اپنا زیرو ہونا ڈکلیئر کیوں نہیں کرتا سم ٹائم؟ کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں زیرو ہوں تو میرے کو مائنس کر دیں گے،
مائنس کر دیں.
مرے ہوئے کو مارنا یہ ہمارے یہاں نیچر بن گیا ہے. پتا ہے نا کہ یہ مر گیا ہے، اب یہ مال جو ہے نا وہ مطلب 100 روپے کی چیز مجبوراً 10 روپے کی بیچے گا. لوگ کھڑا نہیں کرتے کسی کو، مرے ہوئے کو اور مار دیتے ہیں. تو یہاں کچھ تو مطلب جو ہے نا وہ سوسائٹی کا بھی پرابلم ہے، معاشرے کا بھی مسئلہ ہے کہ لوگوں کی غمخواری، ہمدردی یہ چیزیں رہی نہیں ہیں. لہذا لوگ اس وجہ سے بھی بعض اوقات بہت ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ یار کوئی ہاتھ نہیں پکڑ رہا ہے، ڈوبتے کو ہاتھ دینا چاہیے.
حضور یہاں پر جو ہمیں واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک بازار کے اندر وہ ایک بندہ آتا ہے گاہک، اور وہ خریدار سے دکاندار سے کہتا ہے مجھے چیز دو. وہ کہتا ہے یار آج میرا تو الحمدللہ اچھا کاروبار ہو گیا، وہ سامنے والا جو ہے نا دکاندار اس کی آج بکری ہوئی نہیں، میں دیکھ رہا تھا، اب اس کے پاس چلے جائیں. مطلب ایک مثال،
یہ ماحول ہے، ماحول بنتا ہے ایسا. لیکن ہمارے یہاں تو الٹا ہے نا، ہمارا الٹا ہے.
یعنی اس کے جو ریلیشنز ہیں آپ فرما رہے ہیں، نیبرہڈ، اس کی فیملی، اس کو ساتھ دے.
اصل میں جب بندہ ٹوٹتا ہے نا تو اس کو سوشل، کیونکہ یہ کوشچن بڑا سوشل سے ریلیٹڈ ہے، ماشاء اللہ. ٹوٹتا ہے نا تو شور ٹوٹتا ہے تو بیوی سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی، اولاد سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی، یا بیوی میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کمزوری پیدا ہو جائے تو شوہر نفرت آمیز سلوک کر کے اس کو مزید بیمار کر دیتا ہے. شوہر میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا میڈیکلی پرابلم آ جائے، بیمار ہو جائے، تو اس کو بیوی اگنور کر کے اس کو اور بیمار کر دیتی ہے. بچے چھوڑ دیتے ہیں، فیملی ہاتھ ہٹا دیتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ وہ اس کے پاس بظاہر کو اس بچنے کی صورت نہیں رہتی. ہر وہ شخص جو اپنی زندگی کے اس اسٹیج پر ہو اس کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ اس کو پتا ہے کہ میرا رب ہے. فرماتا ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. تو قرآن میں فرماتا اللہ مضطرب کی دعا قبول فرماتا. اضطراب ہے نا، یہ بے چین آدمی، اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے. ایک شخص کسی کی عیادت کے لیے گئے تو جو مریض تھا اس نے کہا حضرت آپ آئیں، آپ نیک آدمی، آپ اللہ سے دعا کریں. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ آپ بیمار ہیں، جس اضطراب میں آپ دعا کرو گے نا وہ میں نہیں کر سکوں گا. اور مضطرب قلب کے اللہ دعا قبول فرماتا، آپ دعا کریں میں آمین کہتا ہوں، میرے لیے بھی کیجیے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو بے چین ہے نا، مضطرب ہے، پھر اس کو ہر طرح سے ٹھکرا دیا گیا ہے، نہ مال ہے، نہ صحت ہے، نہ رشتے دار ہے، نہ دوست ہے، کوئی بھی نہیں ہے. مگر یہ بھولتا کیوں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے.
سبحان اللہ.
اب ایسے میں بھی وہ شراب نہ چھوڑے، ایسے میں بھی وہ گناہ نہ چھوڑے، ایسے میں وہ برائیاں نہ چھوڑے، تو پھر رب کی مدد بھی لینی ہے، کھڑا بھی ہونا ہے، اور آپ نے اس کی نافرمانی بھی نہیں چھوڑنی، ناراض بھی کرتے رہو رب کو. یہ نہیں ہوتا. میں گیا ہوں باہر سبحان بھائی، میں نے دیکھا لوگ بڑے پریشان ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا، شاید اس سے زیادہ پریشان ہیں لوگ. نہ پیپر، نہ یہ، نہ وہ، قرضہ، خودکشی کے سوا بظاہر ان کو کوئی نظر نہیں آتا. فیملی بیک اپ ختم ہو چکا، فرینڈلی کوئی بیک اپ نہیں ہے، کنٹری وائڈ کوئی صورت نہیں ہے، سوائے اس کے بھائی کہ میں مر جاؤں. لیکن حرام ہوتے ہیں نا، سوسائڈ تو حرام ہوتے ہیں. تو اب مجھے ایسے ملے ہیں جو اس بہت ورسٹ سچویشن میں چلے گئے. تمہیں پھر انڈیویجل سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کو لگے میری ہمدردی کرنے پہ اجتماعی طور پر بیان کے سب، یار اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی تمہیں روز رات کو جا کر فلم دیکھنی ہے، تمہیں جا کر کلب میں شراب پینی ہے، تمہیں لڑکیوں کے ساتھ ناچنا گانا چاہیے، تم پھر بھی داڑھی منڈاتے ہو، تم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہو، تم پھر بھی قرآن نہیں پڑھتے ہو، تم پھر بھی تقوی اختیار نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اسے راستہ بتا دیتے ہیں، اور ایسا راستہ کہ جہاں تک اس کا گمان تک نہیں جاتا. آپ بتائیں، آپ کے سارے راستے سبحان اللہ بند ہو گئے، وہ آپ کے گمان تک بند ہوئے نا. اور اللہ کی جب مدد آئے گی تو آپ کے گمان سے ورا آئے گی. جہاں آپ کا ذہن نہیں جا رہا، آپ کی مدد وہاں سے جب شروع ہو جائے گی تو پھر مایوسی کہاں رہی؟ کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا بھی مایوس ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر قدرت والا کون، اس سے بڑھ کر مدد کرنے والا کون، اس کے غیب کے خزانے ختم نہیں ہو سکتے. اس پر بھروسہ کرنے والا کبھی مطلب کہ اس کو نقصان نہیں ہو سکتا,
نہیں ہو سکتا.
تو ہم مطلب کہ جب دیکھنے کے مخلوق کی طرف سے کوئی رہا ہی نہیں ہے تو ہم تو خالق کے بندے ہیں نا, مخلوق کے تھوڑی ہیں. تو یا بندہ عبادت کرے, نیکی کرے, اپنے سارے گناہوں کی توبہ کرے, سچے دل سے رب کے حضور آ کر مطلب جیسے کہتے ہیں گھٹنے ٹیکے نا, آپ تو یار ڈٹائی ہے نا اس پر بھی گھٹنے ٹیکے, مولا آ گیا ہوں.
اور حضور اس میں اچھے ماحول سے وابستگی کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟
صرف یہی اہمیت کی حامل ہے, زیادہ نہیں ہے. اچھے ماحول سے وابستگی ہی اہمیت کی حامل ہے, اس کے علاوہ کوئی ماحول میں اہمیت نہیں ہے.
جس طرح حضور مدینہ الاولیاء میں جو بین الاقوامی اجتماع ہوتا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ بس آئی تھی اور اس بس کے ڈرائیور نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ آئی ول کمٹ سوسائڈ الانگ ود دا ہول بس, پوری بس لے کر میں سوسائڈ کروں گا. امیر اللہ سنت کا بیان سنا, وہ اچھا ماحول دیکھا ہوگا خودکشی اور اس کے علاج میں, اور پھر اس نے اس چیز سے توبہ کی. اب دیکھیے مطلب بظاہر تو ایسی نظر آتا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ خودکشی جب آخری حل رہ جائے تو زیرو ہی ہو چکا ہوتا ہے انسان, تو پھر اس نے اچھے ماحول کی برکت سے توبہ کی. اور ایسے بہت سے واقعات ہیں, آپ کے سلسلے بھی ہم نے کچھ سنے جس کے اندر آپ نے ترغیب دلائی مدنی مذاکروں میں, کہا گیا سوسائڈ کے اوپر اور فونز آئے کہ ہم نے سوسائڈ کا پلان کیا ہوا تھا, لیکن الحمدللہ امیر اللہ سنت کی بات. اب امیر اللہ سنت کی بات میں کمل بھی ہے, ترغیبی مدنی پھول بھی ہیں, اور آبویسلی وہ امیر اللہ سنت کی بات ہے, اس کا اثر جو
زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں نا وہ تیر بہدف ہوتے ہیں,
بے شک
بالکل دل میں جا کر پیوست ہو جاتے ہیں.
بے شک
اللہ کی رحمت سے, اللہ امیر اللہ سنت کو سلامت رکھے,
آمین. حضور سوالات تو بہت سے ہیں لیکن ہمارا وقت اب ختم ہو رہا ہے, اور مزید سوالات کے لیے انشاءاللہ مزید سلسلہ کریں گے. ایک لاسٹ سوال جو بہت امپورٹنٹ ہے, اور ایک پریچر کے لیے دعوت اسلامی کے جو ورکرز ہوتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی جو کہ مختلف جگہوں پہ جا کے پریچ کرتے ہیں, کیونکہ حضور اب آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ آپ بھی دیگر ممالک میں جاتے ہیں, آپ کا ہورائزن بڑا ہے الحمدللہ. آج کل سوشل میڈیا پلیٹ فارم جتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ پریچنگ کا سٹائل جو ہے اس پر میں کچھ آپ سے رہنمائی لینا چاہ رہا تھا کہ پریچنگ یعنی دعوت اسلامی کا جو مین پیڈسٹل موٹیو وہ پریچنگ ہے. ہمارا جو بھی شعبہ ہو اس کے اندر پریچنگ ہے, چاہے وہ دار المدینہ ہے, چاہے مدرسۃ المدینہ,
سیکھنا سکھانا,
علم دین کی ترویج و اشاعت ہے, اور دس از دا کور آبجیکٹیو آف دعوت اسلامی. اب حضور دنیا بھر میں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول دعوت اسلامی سے وابستہ اس اہم فریضے کی ادائیگی میں مصروف عمل ہیں. اب ہمارے سامنے مختلف قسم کے افراد ہو سکتے ہیں, مسلم بھی ہیں, غیر مسلم بھی آ سکتے ہیں, باعمل بھی ہیں, بے عمل بھی ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جن کے نام تو مسلمانوں والے ہیں لیکن ان کا انداز اور خیالات بڑے عجیب ہیں. اب دیکھیں سامنے غیر مسلم ہے, اس سے ایکسپیکٹ یہ کیا جائے گا کہ یہ مطلب اگینسٹ اسلام ہی بات کرے گا, آبویسلی مسلمان ہی نہیں ہے, لیکن ایک بندہ اسلامی نام کے ساتھ پورٹرے کر رہا ہے لیکن باتیں وہ ایسی کر رہا ہے, یہ تو بہت زیادہ خطرناک ہو گیا. اب حضور بیسک گائیڈ لائن آپ کیا مبلغین کو دیں گے کہ وہ کس فنڈامنٹل کو پکڑے رہیں, اپنے مطلب مزاج کو معتدل رکھیں, کس انداز سے سامنے والے کو ٹیکل کریں,
یعنی
مطلب ان کا اپنا بھی ایمان ہے, یعنی وہ بھی تو الحمدللہ ایمان والے مسلمان ہیں اور وہ اپنے قائد کو سمجھتے ہیں دعوت اسلامی کے اندر, تو علم دین کے الحمدللہ ایسی بہاریں کہ بنیادی قائد کے بارے میں تو آگئی ہوتی ہے الحمدللہ. اب وہ تبلیغ دین کرنے کا اس کو جذبہ بھی ہے, وہ یہ فیڈ بیک بھی لے رہا ہے, ان پٹ بھی لے رہا ہے, اب وہ تبلیغ دین کرنے جائے اور آگے سے اس کو جو ریسیپینٹ مل رہے ہیں اب ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھے, وہ مسلمان ہیں, بے عمل ہیں, با عمل ہیں, ہر ایک کے ساتھ ڈفرنٹ ہو جائے, یا کچھ بیسک چیزوں کو ضرور مد نظر رکھے, یا وہ اتنا زیادہ مطلب سافٹ ہو جائے کہ اگلے کی بات اس پہ اثر کرنے لگ جائے, کیا انداز اس کا ہونا چاہیے؟
ڈاکٹر کافی اس کے لیے سمجھنے کے لیے, جیسے ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کے ساتھ ہے, اچھے ڈاکٹر جس طرح اپنے پیشنٹ کے ساتھ ہیں کہ وہ مریض کے مرض کو دور کرنے میں اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں, مریض خوبصورت ہے بدصورت ہے یہ دیکھتے ہی نہیں ہے, تو جو بھی اس کے پاس ایک ایسا مسلمان آتا ہے کہ جس جو بالکل بے عملی کے گھڑے میں ہے تو اس کو اس بے عملی کو دور کرنے کی کوشش کرے. ڈاکٹر بھی مریض سے دوستی کر کے اس کے مرض کے ساتھ نبھاؤ کر کے اس کے ساتھ کھاتا پیتا گھومتا پھرتا نہیں ہے,
ایسا ہی
ٹھیک ہے نا, وہ اس کے ٹریٹمنٹ میں دلچسپی رہتا ہے اور مریض سے رابطے میں رہتا ہے, اچھا ڈاکٹر ٹیلی فون کے ذریعے رابطے میں رہتا ہے, سر آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی نہیں ہوئی, میڈیسن ٹائم پہ لے رہے نہیں لے رہے, تو اسی طرح وہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے اور اس کی اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششیں,
اور وہ مریض کے ساتھ اس کا حسن اخلاق بھی اس کے مرض کی وجہ سے ہی ہوتا ہے,
اور اگر مریض اس جگہ پر تھوڑا بہت اس کے ساتھ تھوڑا سا روڈ ہو بھی جائے تو ڈاکٹر کے ساتھ ہی بعض اوقات پیشنٹ روڈ ہو جاتا ہے جب وہ انجیکشن اور اس طرح کی چیزیں کرتا ہے, تو سمجھ لے کہ یہ اس کا چونکہ میں ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں تو شیطان اور نفس نے تو مجھ پر بھونکنا ہی ہے, یہ اصل میں تو یہ نہیں ہے, جب اس کس کو میں نفس و شیطان کے چنگل سے نکالوں گا انشاءاللہ تو یہ مجھے تھینک یو بولے گا، جزاک اللہ بولے گا، تو وہ ویٹ کرے اور اسے ہمدردی کرے. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر وہ آپ کی ان تمام تر مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی وہ چینج نہیں ہوتا تو آپ کا تو نفع کہیں بھی نہیں گیا نا. ڈاکٹر تو دوا دینے کے پیسے لے رہا ہے نا، آپ کو درست کرنے کے تو پیسے نہیں لے رہا ہے نا. وکیل میں ڈاکٹر میں فرق بھی تو ہے نا، بعض وکیل کہتے ہیں کہ جیتیں گے تو پیسے دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن بعض وکیل تو صرف کیس لڑنے کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈاکٹر درست کرنے کے پیسے لیتا ہے، ہر ڈاکٹر علاج کرنے کے پیسے لیتا ہے. تو وہ ہوتا ہے مریض صحیح ہو یا نہ ہو، اس کو پیسے مل جائیں گے، اس کا اپنا کام ہو جائے گا. اسی طرح سے وہ رادے کی مثال ہی دی، اسی طرح مطلب کہ ٹیچر ہے وہ مطلب کہ اپنا میسج دے رہا ہوتا ہے، اپنی نالج اور اپنا جو پڑھا ہوا دے رہا ہوتا ہے. اب کوئی اسٹوڈنٹ نہیں لیتا اور وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، اب ٹیچر کیا کرے؟
صحیح بات.
تو ایک مبلغ جو ہے نا، مبلغ کا کام پہنچانا ہے. فما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو واضح طور پر آپ پہنچانے والی چیز ہے. ہر نبی کا یہ منصب رہا ہے کہ اس کا کام پہنچانا ہے، منوانا یہ کسی کی ذمہ داری اور ذمہ رہا ہی نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی دست قدرت میں. تو جب آپ پہنچا ہی رہے ہیں، خدا نہ خاصہ چینج نہیں بھی آتا، آپ کا ثواب کہیں نہیں کہ اگر آپ مخلص ہیں تو.
حضور جو آپ نے ڈاکٹر والی بات کی، کبھی کبھار ڈاکٹر کو ریفر بھی تو کرنا پڑتا نا اپنے بڑے ڈاکٹر سے، اگر تو آپ مبلغ کے پاس.
بہت اچھی مثال دی آپ نے،
وہ ریفر کر دے گا اس
کو. لے جاتے ہیں ہمارے پاس مبلغین، اپنے بڑے ذمہ داران کے پاس لے جاتے ہیں، ان سے فرق پڑ جاتا ہے.
یا علماء جو ہماری پوری مجلس ہے الحمدللہ دارالافتاء کے معاملات ہیں، بہت ایک بار حضور جو جس کے اوپر بات کی جا رہی ہوتی ہے اس کے مزاج سے لگ رہا ہوتا ہے کہ واقعی اس کو اگر صحیح رہنمائی ملے تو یہ چینج ہو جائے گا.
بعض اوقات ہے نا چپتے سوالات ہوتے ہیں، تو ان کے جوابات چپتے نہیں ہونے چاہیے.
سبحان اللہ.
کیونکہ آگ پانی سے بجھے گی، آگ سے نہیں بجھے گی.
آگ سے نہیں بجھے گی.
تو اگر مطلب کہ وہ تحکمانہ انداز کا اگر حاکمانہ جواب ہونا تو تبدیلی آ جاتی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کنورسیشن رہی ہماری نگرانی شورا سے. اور جو جملہ کہا جاتا ہے کہ ڈیپ کنورسیشن ود ایکسلنٹ پیپل از پرائس لیس، کہ گہری باتیں اگر ایسے افراد سے کی جائیں جو ان کو سمجھ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، وہ بہت زیادہ پرائس لیس ہوتی ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. جو ہم نے باتیں آج سنی ہیومن بیہیویئر کے چینج کی، کوڈیل ایٹیچیوڈ کی، الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے. میں پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا، دعوت اسلامی کے اندر جس طریقے سے تربیت ہوتی ہے، جب اعتکاف پہ بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی، وہاں پر جو تھال ہوتے ہیں، جو کھانے کے وقت ہم تھالوں میں کھاتے ہیں، ہلکے بن جاتے ہیں، تو تھال صاف کر کے اس تھال کو پھر آپس میں مقابلہ کیا جاتا تھا. یہ سب سے پہلی چیز تھی جو مجھے بہت زیادہ امپریسو تھی میرے لیے، کہ دیکھیے یہ فوڈ ویسٹ، ان کے نزدیک ایک قطرہ ایک دانہ بھی جو ہے وہ ویسٹ کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ امیر اللہ سنت کا طریقہ کار الحمدللہ. یہ پہلی چیز تھی جو ایک شخص کے لیے، جو اس معاشرے کا ایک رکن تھا، اس معاشرے کا ایک فرد تھا، اس کے لیے ایک امپریسو چیز تھی. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، آپ کو ہر ٹاپک پر گائیڈنس ملے گی. امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے، ہر ہفتے کو یہ مدنی مذاکرہ بعد از نماز عشاء شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ اسپیشل دن ہوتے ہیں جن میں ایک سیریز کے ساتھ مدنی مذاکرے چلتے ہیں، ان میں ان کو دیکھیے. دعوت اسلامی کی بڑی ایکٹیو سوشل میڈیا پریزنس ہے الحمدللہ. نگرانی شورا کے ساتھ ابھی جو ہماری گفتگو ہوئی، کیسی زبردست گفتگو ہے. ہر طبقے کے انسان کے لیے، چاہے وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، چاہے وہ معاشرے کا ایک انفرادی فرد ہے، چاہے وہ گروپ ہے، نگرانی شورا کا آفیشیل فیس بک پیج موجود ہے الحمدللہ حاجی عمران اتاری کے نام سے، اس کو دیکھیے، ان کے کلپس سنیے. اس کے علاوہ یوٹیوب چینل کے اوپر نگرانی شورا کے کلپس اور بیانات موجود ہیں الحمدللہ. آج ان بیانات کو سن کے بہت سے ایسے افراد ہیں جن کی زندگی کی ترجیحات بدل گئیں الحمدللہ. ہم جانتے ہیں، ہم سے لوگ شیئر کرتے ہیں، شعبہ تعلیم میں ہیں، ڈاکٹرز ہیں. آپ بھی آئیے دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول سے فیض یاب ہو جائیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.